أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج انشاءاللہ ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے, جس موضوع پر, وہ معارف در دعائے معصومین علیہ السلام. اور اس میں اس ٹاپک کو کہ جو معارف معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں موجود ہیں ان کو سیکھنا, جاننا, ان کو ڈسکس کرنا, تو اس کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی, تو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہم نسبتاً بہت سادہ اور روزمرہ کے ٹاپک سے اپنی بات شروع کرتے کرتے اور پھر انشاءاللہ اعلیٰ مطالب اور مراحل تک پہنچیں گے. یعنی کیونکہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں معارف الہیہ اور آخرت اور جیسے کہتے ہیں کہ امور غیبی کے حوالے سے بھی بہت کچھ موجود ہے. لیکن ابھی ہم نے جو بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم, کیونکہ ہمارا زیادہ تر انٹرسٹ جو ہے جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو ہمارا زیادہ تر انٹرسٹ انہی چیزوں سے ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے روزمرہ کے معاملات اور مسائل. تو اسی وجہ سے میں نے پہلے ان ٹاپکس کو زیادہ ٹچ کیا. اور پچھلی دفعہ, یعنی پچھلی دو دفعہ سے ہم جس چیز کو لے کے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو فائنینشیل میٹرز ہیں اور معاملات ہیں ان کو کس طریقے سے آرگنائز کرنے کے حوالے سے یا ان کو ایڈریس کیسے کیا گیا ہے دعاؤں میں. پچھلی دفعہ ہم نے دعا نمبر 30 پڑھی تھی, نمبر 30 صحیفہ سجادیہ میں سے, اور یہ دعا تھی قرض کی ادائیگی کے طلب کرنا خدا سے. اور اس پوری دعا میں ہم نے اس بات کو نوٹس کیا تھا کہ جیسے ہم اگر ایک بات, مطلب ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی مقروض ہو جائے, تو ہمارا مین انٹرسٹ اس میں یہی ہوتا ہے اور رہے گا کہ ہمیں کہیں سے کوئی رقم مل جائے یا کوئی ہمارا وسیلہ, کوئی ریسورسز یا مینز مل جائیں کہ جہاں سے میں وہ قرضہ ادا کر دوں اور بات ختم ہو جائے. لیکن اس کے بعد مثال کے طور پر کہ جیسے قرض اور بھیک, اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں نا, یہ دو چیزیں انسان کی عادت بن جاتی ہیں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بھیک مانگنے کا مطلب ہے کہ دوسروں سے مانگنا, صدقہ خیرات طلب کرنا یا بطور قرضہ طلب کرنا چیزوں کو, ٹھیک ہے, کہ یہ چیز جو ہے یہ انسان کی عادت بن جاتی ہے. تو یعنی کیا مطلب ہوا کہ ہمیں خدا, ایک دفعہ ہم مقروض ہو گئے, خدا ہمیں رقم دے دے, مال دے دے, وسائل دے دے, میں اپنا قرضہ ادا کروں, اینڈ بی پریپیئرڈ فار دا نیکسٹ قرضہ, اور پھر اس کے بعد جب اس قرضے میں پھنس جاؤں تو پھر اس کے لیے دوبارہ خدا کے پاس چلا جاؤں. کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ عادت ملکوں میں بھی ہوتی ہے, اقوام میں بھی ہوتی ہے, انسانوں میں بھی ہوتی ہے, یہ قرض خواہی اور بھیک مانگنا, یعنی خیرات طلب کرنا. تو اگر آپ اس دعا پہ غور کریں کہ جس میں میں نے جا بجا اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ اس پوری دعا میں کہیں بھی یہ والا ایسپیکٹ ہے ہی نہیں کہ مجھے یہ مال دے دیں یا ریسورسز دے دیں یا اس قسم کی چیزیں دے دیں, بلکہ اس کو اگر آپ غور کریں تو وہ اپنے آپ کو پراپر ایک تمیز اور تہذیب میں لانے والی بات ہے کہ فائنینشلی, ایتھیکلی, مورلی اور دیگر, جیسے زندگی میں بعض اوقات ایسے اسباب اور حالات ہو جاتے ہیں کہ جو انسان کے قابو میں نہیں ہوتے, تو خدا ان میں میری مدد کر دے, اور سب سے بڑھ کر کیا کہ میرے اخلاق اور ایمان اور میرے جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے ان سب کو درست کر دے, ٹھیک ہے. کہ جو اصل ایمفیسس ہے وہ یہ کہ بندے کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسے قرض لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اصل دعا یہ ہے, یعنی کہ جب آپ قرض سے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اس کے لیے اصل دعا یہ ہے کہ اے خدا مجھے ایسا نہ رہنے دے, ایسا نہ ہونے دے کہ مجھے کسی سے بھی اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگنا پڑے. اصل بات یہ ہے. ٹھیک, تو اسی میں یعنی یہاں سے ایک رول کے طور پر میں ایک بات چاہ رہا تھا چھوٹی سی عرض کرنا کہ قبل اس کے کہ ہم پھر اگلی دعا پہ جائیں, کہ دعاؤں میں خاص طور سے جو معصومین علیہ السلام نے یا آپ کے اقوال میں بھی کہ جو تعلیمات ہیں, اب آپ اس بات کو غور کر رہے ہوں گے کہ یہ تعلیمات کیا ہیں, یہ انسان کے مسائل کا حل ہیں ازراہ تربیت نفس. یعنی معصوم کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس پرابلم میں ہیں جیسے, اور ہم کیوں اس جگہ پہ آ کے ٹھوکر کھاتے ہیں, اس لیے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں ان کا سارا طریقہ یہی ہے کہ ان کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کا جو مسئلہ خراب ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. اگر مثال کے طور پر یعنی ویسٹ میں جو بہت زیادہ باتیں ہوتی رہتی ہیں یوتھ کے معاملات میں, اب اس پر کوئی کسی کو نہیں سوچنا ہے کہ یہ خرابی آ کہاں سے رہی ہے, اس کی جڑ کیا ہے, اس کی روٹ کاز کیا ہے, یہ مسئلے کی بنیاد کیا ہے, اس پر کسی کو نہیں سوچنا ہے, لیکن بس ایک مسئلے کو دیکھ رہے ہیں, اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹھونک پیٹ کے ایڈجسٹ کر کے ہلا جلا کے کچھ کر لیں اس کا. ایسے زندگی کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں ہے اس طریقے سے. اور آپ اس بات کو بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آج کل کی ہماری جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے اندر بہت سارے مسائل پریشانیاں جو ہیں وہ سائنسی ایجادات کے ذریعے سے حل ہوئی ہیں, مثلا میڈیکل سائنس میں ہے, انجینئرنگ میں ہے, کہ جنہوں نے انسانی زندگی کے بہت سارے مسائل کو حل کیا ہے, بہت ساری سہولتوں کو لے کر آئیں, تو آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ وہ سائنس بذات خود فنڈامنٹل اور روٹ کاز کو ایڈریس کرنے کا نام ہے ہمیشہ. یعنی کہ جو بھی سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے نا, اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ عام طور سے جو عوام ہیں یا نارمل افراد ہیں وہ سائنس سے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں, ان کو ساری کی ساری دلچسپی ٹیکنالوجی اور گیجٹ سے ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ ایز اے یوزر وہاں پہ کام کر سکیں, کیونکہ سائنس جو ہے نا وہ بالکل جڑوں میں گھستی ہے, ایک چیز کی اصل کو اس کی حقیقت کو جان کر پھر ایک مسئلے کا حل دیتی ہے. تو یہ آپ کو خود یہ بات نظر آتی ہے کہ زندگی کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ حل کرنے کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ جب تک اس کی جڑوں کو نہیں کھنگالتے, اس کے بالکل فنڈامنٹلز میں نہیں جاتے, اس کو نہیں سمجھتے, ان مسائل کو ایڈریس نہیں کرتے, تو آپ کے باقی کچھ بھی پرابلم سالو نہیں ہوتی ہیں, کچھ بھی اچیو نہیں کر پاتے آپ. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام نے بھی جو ہم کو طریقہ بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے, تربیت نفس کی راہ سے طریقہ بتایا ہے کہ اگر تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری معاشی معاملات درست نہیں ہیں اور تمہیں اپنے معاشی معاملات میں دوسروں کے محتاج ہونے کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو اپنے اندر غور و فکر کرو, اپنی حالت میں کو جانچو اور اپنے کو ایسا بناؤ کہ تمہیں محتاج ہونے کی ضرورت نہ پڑے. اب اس کے تمام ویز اینڈ مینس امام علیہ السلام نے اس دعا میں بیان فرمائے, یعنی مثلاً قناعت کو اختیار کرو, مثلاً یہ کہ اپنے افیئرز کو زیادہ پراپر طریقے سے مینیج کرو, اپنی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کرو, یعنی خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی بات کرو. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم ہے. تو تربیت نفس کے حوالے سے جب معصومین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں تو تربیت نفس میں ہمیشہ یاد رکھیے گا دو باتیں ہی ہوتی ہیں جو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک بات ہوتی ہے, ایک پہلو اس کا ہوتا ہے کہ ہمارا خدا کی بندگی کا معیار ترقی کرتا جائے. تربیت نفس کا جو پہلا مین پلر ہے یا مین اسپیکٹ ہے وہ یہ کہ ہمارا نفس، ہمارے نفس میں عبدیت اور عبودیت پروردگار کے حوالے سے اس کی کوالٹی، معیار بہتر ہوتا چلا جائے. اور دوسرا جو اسپیکٹ ہے تربیت نفس کا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرسنل کوالٹیز ہیں، ہمارے پرسنل ایٹریبیوٹس ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ طہارت اور خلوص پیدا ہوتا چلا جائے. یہ دو معاملات ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ تمام کے تمام جو تعلیمات ہیں معصومین کی اور قرآن کریم کی، وہ کیا ہیں؟ اسی پر بیس کرتی ہیں کہ تمہارے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے معیار کو بہتر کرو، اپنے نفس کو ترقی یافتہ بناؤ. نفس کو ترقی یافتہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دو محاذوں پر، دو اسپیکٹ سے تم بہتر ہوتے چلے جاؤ. کہ تمہارے اندر، تمہارے نفس میں جو صفت بندگی ہے، بندگی پروردگار، اس کی کوالٹی بہتر ہوتی چلی جائے، اور تم اپنی ذات میں، تمہاری جو بھی صفات ہیں، جو بھی صفات تمہارے اندر ہیں، ان میں طہارت اور اخلاص پیدا ہوتا چلا جائے. انہیں طہارت کا مطلب جو ہم نے تزکیہ نفس میں بات کی تھی ساری، ریاکاری نہیں ہو، عجب نہیں ہو، تکبر نہیں ہو، حسد نہیں ہو، فلاں نہیں. یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے معارف کی، ان معارف کی جو معصومین علیہ السلام کی دعاؤں اور تعلیمات میں ہم کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ اصل نقطہ ہے. ہمارے پاس، ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ دعا یا سوال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ کہیں سے کوئی جادو کی چھڑی ہلے یا آسمان سے کوئی چھپر پھٹے اور بس میرے مطلب کی چیز میرے ہاتھ میں آئے اور قصہ ختم ہو اور میں دوبارہ اپنے اسی طریقے پہ رہوں، مجھ میں کوئی تبدیلی نہ آئے، میرے اندر کوئی امپروومنٹ نہ پیدا ہو، میں سارے کے سارے وہی کام کروں، وہی حرکتیں کروں، اور بس اس طریقے سے خدا جو ہے نا وہ ہماری فرمائشات کو پورا کرتا رہے. ایسا نظام چلنے والا نہیں ہے. یعنی خود ہمیں یہ دعائیں، اور انشاءاللہ آج بھی میں جو دعا پڑھوں گا اس میں بھی آپ اس بات کو ملاحظہ کریں گے کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ ہمیں نظام حیات اور نظام الہی کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتی ہیں اگر ہم ان میں غور کریں اور ان کو یوں ہی سرسری پڑھ کے نہ گزر جائیں. جیسے ابھی میں، مطلب ایک جملہ جو بالکل ڈائریکٹ تو نہیں ہے اس ہمارے ٹاپک سے متعلق، لیکن آپ دیکھیں ایک جو دعا عرفہ ابھی 9 ذی الحج کو جو گزری، کہ اس کے آخر آخر میں ایک امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، بہت ہی، مطلب کتنی عظیم اس کے اندر ہمارے لیے معرفت ہے، کہ اے میرے رب، تجھ سے میں ایک چیز ایسی مانگتا ہوں کہ اگر وہ نہ ملی تو جو کچھ بھی ملا وہ سب بیکار ہو جائے گا، اور اگر وہ مل گئی تو باقی کچھ بھی نہ ملا تو میں نقصان میں نہیں رہوں گا. ایک چیز کا میں تجھ سے، ایسی ایک چیز کا سوال کرتا ہوں جو کتنی اہم ہے، کہ اگر وہ نہ ملی تو باقی جو کچھ بھی ملے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ مل گئی اور کچھ دوسرا نہ ملا تو میں نقصان میں نہیں رہوں گا. وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اعتق رقبتی من النار، کہ میری گردن کو آگ سے آزاد کر دے. اب یہ بہت بڑا معرفت کا نقطہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ انسان، ہم لوگ جو ابھی اس دنیا کی زندگی میں موجود ہیں، ہمارے لیے جو مین خطرہ ہے اور خطرے کی گھنٹی جو بج رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ کہیں تمہاری گردن میں آگ کا طوق نہ پڑ جائے. یہ سب، یہ ہمارے لیے عین ممکن ہے نا، یہ ایک ریئل لائف پاسبلٹی اور پروبیبلٹی تھا. فرما رہے ہیں اس سے بچ گئے اور کچھ نہ ملا پھر بھی بندہ نقصان میں نہیں ہے، یہ اس سے بچ گئے، یعنی کہ یہ تھا، اور ہاں اگر اس سے بچ گئے اور کچھ بھی نہ ملا تو بھی نقصان نہیں ہے.
لیکن
वो तो है, लेकिन लेकिन बात हो रही है, वो सब बात है, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जन्नत जहन्नम, लेकिन मसला यहाँ पर है कि ये एक रियल थ्रेट है या नहीं है।
ठीक है,
ये हर एक के लिए, यानी मिसाल के तौर पर आप इस बात को गौर करें कि एक शख्स है कि जो बहुत बड़ा आबिद और जाहिद है, बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आरिफ है, ठीक है, उसके लिए भी ये खतरा मौजूद है या नहीं है, गर्दन में तौक पड़ जाए आपका, है ना। तो ये खाली मिनिमम लेवल के अवाम के लेवल की बात तो नहीं है, ये तो हर एक के लिए है कि तुम जिस, इन्हें सिवाय मासूम के, सिवाय मासूम के, या वो लोग के जो खुदा की तरफ से अब इस्मत के मराहिल तक जा चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हर एक के लिए मुसीबत है। तो आप फरमा रहे हैं कि ये चीज जो है ना, ये मुझे जरूर देना अपनी बारगाह से, आग से निजात और पनाह, फिर तो बाकी हर चीज का फायदा है। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता नहीं मिल पाई, तो फिर तो जितना जमा कर ले इंसान, कुछ भी नहीं, ठीक। तो यानी ये जो मामलात हैं, ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि ताकि हमें इस बात को समझने में आसानी हो कि जो भी दुआएं हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम की, ये जिंदगी की हकीकतों की मारिफत दिलाती हैं हमें, चाहे वो दुनियावी मामलात हों, चाहे वो उखरवी मामलात हों, चाहे वो जाहिरी हों, बातिनी हों, गैबी हों, हर मकाम पर बेहतरीन मारिफत हकायक की नसीब होती है, ठीक है। तो ये बात वाज़े हो गई ना, और इसको कुरान करीम से भी हमें इसकी पूरी दलील मिलती है। जो बात मैं कह रहा था कि यानी जो तरबियत है मासूमीन अलैहिस्सलाम की, कि इंसान अपने मसाइल को हल करे तरबियत नफ्स के जरिए से, न कि इधर उधर से खींच के पकड़ के और मांग मूंग के, ये मसला, ये तरीका नहीं है जिंदगी के मसाइल को हल करने का। यानी कि बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे जब रसूल खुदा ने अपनी कौम बिल्ड की है, तो इसी अंदाज से बिल्ड की है कि उनको रफ्ता 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 करके उनकी क्वालिटी जिस हद तक मुमकिन हुई बेहतर बनाते गए, यहां तक कि वो अपने पैरों पर खड़े हुए, उन्होंने खुद मतलब खुदा की मदद से अपने मुखालिफिन और दुश्मनों को शिकस्त दी, तमाम मामला उनके अपने हाथों में है। तो ये तरीका है खुदा का और खुदाई नुमाइंदों का तरबियत का। तो कुरान करीम में भी ये बात मौजूद है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि तब्दीली उसी वक्त आती है कि जब तुम्हारे नफूस में तब्दीली आए, तुम्हारे हालात में, तुम्हारे अहवाल में तब्दीली उसी वक्त आती है जब तुम्हारे नफूस में तब्दीली आए। अगर तुम उसी हालत पर बाकी रहो, तो दुनिया की तमाम दौलत तुम्हारे आगे ढेर कर देना फजूल है। अगर तुम्हारे नफ्स के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है, तुमने वो सारी की सारी दौलत बर्बाद कर देनी है दो दिनों में, कुछ भी उसका हज और फायदा और नसीब नहीं होना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसी जो हम कर्ज के हवाले से जो दुआ कर रहे थे, आप अगर उसको रिविजिट करें तो उसमें इस बात को आप पाएंगे कि उस अंदाज से कर्ज के मसले को हल करने की कोई बात मांगी नहीं गई है जो नॉर्मली हमारे दिमागों में होती है, ठीक है। अब आज हम आते हैं दुआ नंबर 13 पे, 13, और ये दुआ भी वो है कि जो क्या है, हाजात के तलब करने पर, 13, हाजात का तलब करना जी, यानी खुदा से हाजात तलब करना, अपनी जरूरियात मांगना, या जिसको मैंने आप लोगों से कई मरतबा कहा था कि सवाल, कि जब हम अपनी दुनियावी हाजात को मांगते हैं तो ज्यादातर हम किस हाल में होते हैं, हालत सवाल में होते हैं। लेकिन यहां पर ही इस चीज को हम मासूमीन की दुआओं को पढ़कर मुतालिया करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मासूमीन सवाल करने में भी हालत दुआ में होते हैं। क्या मतलब है इस बात का, کہ وہ سوال بھی خدا سے اس انداز سے کرتے ہیں کہ پہلے خدا سے تقرب کا احساس رکھتے ہیں پھر اپنی حاجت مانگتے ہیں، نہ کہ حاجت پرائمری کنسرن ہوتی ہے اور خدا کو ایک وسیلے کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے اس حاجت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یعنی کہ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سوال اور دعا جو ہیں یہ دو حالتیں۔ تو انسان کو اپنی ضروریات چاہیے زندگی میں، لیکن وہ ان ضروریات کو اس حالت سوال میں رہ کے مانگتا ہے یا حالت دعا میں رہ کے مانگتا ہے۔ ٹھیک، تو اب یہاں پر کہ امام علیہ السلام یہاں پر خدا سے اپنی حاجتوں کو طلب کر رہے ہیں کہ جو بھی ہماری ضروریات ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان مومن ہے تو مومن کے پاس اتنی بصیرت لازمی ہوتی ہے کہ میری حاجات اور ضروریات فقط دنیاوی اور مادی اور جسمانی نہیں ہیں، بلکہ میری جو حاجات اور ضروریات ہیں وہ میرے جسم اور میرے دنیاوی امور سے بیونڈ بھی ہیں۔ اور رفتہ رفتہ جتنا ایمان ترقی کرتا ہے تو یہ بات بھی مومن کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میری اخروی اور روحانی ضروریات جو ہیں وہ کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو میری ظاہری اور مادی ضروریات۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب حاجات اور ان کی بات ہے تو ظاہر ہے ہمارے دماغوں میں دونوں باتیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا منتہا مطلب الحاجات، اے اللہ آپ تو کون ہے، منتہا اینڈ ہے، انتہا ہے، مطلب الحاجات کس چیز کا اینڈ ہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر یہ جو جملہ ہے مطلب، اب اس کو تھوڑا سا بلکہ تھوڑا سا کیا یقیناً ہمیں ایکوریٹ ہونا پڑتا ہے، ورنہ پھر قرآن اور اہل بیت کے معنی ہی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ مطلب کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب جہاں سے طلب ملے، جیسے آپ کہتے ہیں مقتل، مقتل ٹھیک ہے، مطلب جو ہے کہ ہم اس کو اس سینس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ میننگ معنی اس طریقے سے، مطلب کا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ جہاں سے مطلب ملتا ہے، جہاں سے مجھے اپنی نیڈ ملے گی۔ تو اے خدا تو کون ہے، منتہا مطلب الحاجات، یعنی کہ ضرورتوں کے پورا ہونے کا انتہائی مقام، the ultimate place from where I can have my needs، تو اس کی انتہا ہے جہاں سے حاجات ملتی ہیں، جہاں سے حاجات پوری ہوتی ہیں۔ وَيَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّلَبَاتِ، اور اے وہ کہ جس کی بارگاہ میں جو کچھ بھی طلب کیا جاتا ہے بندہ اس کے پیچھے جاتا ہے، پرسو کرتا ہے۔ یہ کتنا عجیب سا جملہ ہے نا، کہ اس میں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر تمہیں جو کچھ بھی طلب کرنا ہے تو کدھر جا کے طلب کرو، لوگوں کے پاس؟ اگر مثال کے طور پر مجھے اپنے دنیا میں میں کسی مسئلے میں پڑ گیا ہوں، ٹھیک ہے ایک مثال میں دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ کسی بھی مومن کے ساتھ ہو، اولاد کی پریشانی ہے، گھر کی پریشانی ہے، ہم اس کو جا کے کس سے طلب کریں گے؟ اگر آپ یہاں پر ہیں جناب، آپ کاؤنسلنگ کریں گے، اس کے پاس جائیں گے، اس کے امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، where to pursue your needs and problems، بارگاہ خدا میں۔ تو وہ ہے کہ جس کے پاس حاجات یا طلب کرنے والی چیزوں کو پرسو کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس جا کے بھاگنا، خوش آمدیں کرنا، ان سے توقع رکھنا، آپ ان کو اسباب اور وسیلے کے طور پر ضرور اختیار کریں، لیکن وہ آپ کا ملجا اور ماوا نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ کی پناہ گاہ نہیں ہے، آپ کی امید نہیں ہے، آپ کی آرزوؤں کا مرکز نہیں ہے، وہ فقط ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور وسیلہ اور ذریعہ بھی خدا کے پرمیشن اور الاؤنس سے افیکٹو ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی ہمیں اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھنا ہے کہ وسیلہ اور ذریعہ جو ہے وہ آن اٹس اون نہیں کارآمد ہوتا ہے، کہ جیسے زندگی میں بہت سارے مقامات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں کہ جیسے ہم جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس اور دوائیں اثر نہیں کرتی ہیں، ہم بہت سارے لائرز کے پاس جاتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو پاتا ہے، اور بعض اوقات بڑے ہی سادہ سادہ سے کسی گھریلو ٹوٹکے سے کسی کوئی بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ تمام کی باتیں آپ کو کیا بتا رہی ہیں کہ جو طلبات ہیں، جو چیزیں ملتی ہیں جہاں سے آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں ہے، بلکہ تو ہے کہ جو اس کی انتہا بھی ہے، اور تو ہے کہ تیری ہی بارگاہ میں اس کو پرسو کیا جاتا ہے۔ وَيَا مَن لَا يَبِيعُ نِعْمَهُ بِالْأَثْمَانِ، اے وہ ہستی، بیع کہتے ہیں خریدنے، خرید و فروخت کو، یعنی اگر خرید و فروخت جائز اور حلال ہوتی ہے تو بیع ہے، ورنہ پھر سود اور ربا اور وہ آ جاتی ہے اگر اس میں حرام ہوتی ہے تو۔ وَيَا مَن لَا يَبِيعُ نِعْمَهُ، اے وہ ہستی کہ جس کی نعمتوں کو قیمتیں دے کر خریدا نہیں جا سکتا ہے، جس کی نعمتوں کو پرائس نہیں کہ آپ کہیں کہ 5 لاکھ لے لو، 10 لاکھ لے لو، اتنی پراپرٹی لے لو، اتنا ایسٹ لے لو، کسی پرائس کے مقابلے میں جس کی نعمتوں کو خریدا نہیں جا سکتا ہے، تو پھر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کی نعمتوں کو؟ اگر ہم نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں، اگر ہم اس کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ پھر کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے پرخلوص عبدیت اور بندگی، اپنے آپ کو، جیسا بھی میں نے دو باتیں عرض کی نا، کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو اس قابل بناؤ کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اپنے نفس میں وہ صفات پیدا کرو، وہ کوالٹی لاؤ کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ ہے اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ اور رستہ۔ اے وہ ہستی کہ جس کی نعمتیں پرائسز کے بدلے میں نہیں خریدی جاتی ہیں، اس کی یہ خرید و فروخت نہیں ہے اس کی نعمتوں کے حوالے سے۔ وَيَا مَن لَا يُقَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالْإِمْتِنَانِ، مقدر کا لفظ پتہ نہیں، اب تو وہ اردو ہمارے بڑے کافی بولتے تھے یہ جملہ، لفظ مقدر، یعنی مقدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو نا مڈی کر دیں، بالکل خراب کر دیں، گنجلک کر دیں، اس کو میس اپ کر دیں۔ لا یقدر عطایاہ، جو تیری عطا ہے، جو اس کی عطا ہے، وہ مقدر نہیں ہوتی، وہ مقدر نہیں کرتا، بالامتنان، احسان جتا کر، یعنی خدا جو کچھ بھی عطا کرتا ہے، جو بھی اس کی عطا ہے، جو بھی اس کی مہربانی ہے۔ اب اس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا، ہم نے ایک دفعہ جب بات کی تھی قرض پر، قرض حسنہ پر، جو سورہ مزمل کی آخری آیتوں کے حوالے سے ایک پورا لیکچر تھا، تو اس میں یہی بات بھی تھی نا کہ یعنی سب سے پہلے تو انسان جو ہے وہ اس بات کو ہی دیکھ کر اور سوچ کر ذرا پریشان ہو جاتا ہے، من والذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن۔ اب آدمی یہی سوچتا ہے کہ خدا کو کیسے قرض دیں، اگر انسان کے پاس تھوڑی سی بھی معرفت ہے تو وہ یہی سوچے گا خدا کو کیسے قرض دیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اس کی عطا ہے، میرا تو ذاتی مال کچھ بھی نہیں ہے اس میں، انہیں میرے ظاہر سے لے کے باطن سے لے کر عقل ہوش شعور سب اس کی عطا ہے, اس کی مہربانی ہے, اس کی دیوی نعمت ہے. تو قرض تو بندہ کسی کو اپنے مال میں سے دیتا ہے, یا اگر خود ہی ہم کسی کے فقیر ہیں اور مقروض ہیں کہ قرضے میں سے قرضہ تو نہیں دیتے نا آپ کسی کو, تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ یعنی اسی جو امام علیہ السلام کا یہ جملہ جو ہے کہ وہ اپنی عطا کو امتنان کے یعنی احسان جتا کر مقدر نہیں کرتا کبھی بھی. اچھا یہ خود ہمارے لیے بھی انسٹرکشن موجود ہے, کہاں سورہ بقرہ کی آیتوں میں, آئی تھنک کہ 250s 60s میں آیتیں ہیں جہاں پر یہ انفاق کے حوالے سے کافی ذکر ہے. تو اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ ولا تب تل صدقاتی بالمنی والاضا, اپنے صدقات کو یعنی جو بھی تم دو مال لوگوں کو, اور یہاں پر قرض نہیں ہے, جو بھی دو صدقے کے طور پر دو, اس کو باطل نہ کر دینا. صدقہ کیسے باطل ہو جاتا ہے؟ بالمنی والاضا, یا احسان جتاؤ یا اس کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرو. یہ دو چیزیں تمہارے صدقے کو باطل کر دیتی ہیں, اور یہ صدقہ مال کا بھی ہو سکتا ہے, یہ صدقہ علم کا بھی ہو سکتا ہے, یہ صدقہ ہنر کا بھی ہو سکتا ہے. احسان جتانا اور تکلیف دینا, اذیت دینا. تو ظاہر ہے کہ خدا سے تو اس بات کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ جو جس بات کی نصیحت, جس کام کی خدا اپنے بندوں کو کر رہا ہے, تو ہرگز ہرگز اس بات کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ کام رب خود کرے گا. لیکن رب کا جو کردار ہے نا, وہ اس سے بہت آگے کا کردار ہے. وہ کردار کیا ہے کہ پہلے ایک نعمت عطا کرتا ہے, اس نعمت کے عطا کرنے کے بعد خود اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہے کہ مجھے قرضہ دو, اور پھر قرضہ لینے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہارا مشکور اور ممنون احسان ہوں, اور میں تمہاری اس قرض کو اس کی پرورش کروں گا, اس کا تمہیں ایسا بدلہ دوں گا کہ جو تم نے کبھی بھی نہ سوچا ہوگا, جو تم نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا. یعنی کہ جو تم مجھے قرضہ دے رہے ہو, اس کا ہم مشکور ہیں, تمہارے لیے شکر گزار ہیں اس پر, اور اس شکریہ کے جزا میں ہم تمہیں وہ کچھ دیں گے جو تم نے کبھی سوچی نہیں, اتنا نہیں دیں گے جتنا تم نے دیا ہے, اس کو اتنا بڑھا دیں گے, اتنا بڑھا دیں گے کہ جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ رب کا رویہ ہے کہ ہم سے تو اس نے یہ کہا کہ اپنے صدقات کو احسان اور اذیت سے باطل نہ کرو, لیکن جب اس نے ڈیل کیا ہے نا نعمتوں کے حوالے سے ہم سے, تو اس انداز سے ڈیلنگ کی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی عطا کو کبھی بھی منیت امتنان کے ذریعے سے مقدر نہیں کرتا. وَيَا مَنْ يُسْتَغْنَى بِهِ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ, اے وہ ہستی کہ جو جس کے وسیلے سے غنی ہونے کو تلاش کیا جاتا ہے, یعنی اگر ہم غنی ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم بے نیاز ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم حر بننا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں, تو اس غنا اور بے نیازی کے لیے کون ہے؟ خدا ہے. یستغنا بہی, اے وہ ہستی کہ جس کے ذریعے سے غنی ہونے کو تلاش کیا جاتا ہے, ڈھونڈا جاتا ہے. ولا یستغنا عنہ, لیکن اس سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, خدا سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا, لیکن خدا ہی ہے کہ جس کے ذریعے اور وسیلے سے بے نیاز ہونے کو ڈھونڈا جاتا ہے اور تلاش کیا جاتا ہے. وَيَا مَنْ يُرْغَبُ إِلَيْهِ وَلَا يُرْغَبُ عَنْهُ, اور اے وہ ہستی کہ تیری ہی طرف رغبت کی جاتی ہے، اس کی طرف رغبت کی جاتی ہے، اس کی طرف بڑھا جاتا ہے، اس کو چاہا جاتا ہے، نہ کہ یرغب عنہ، نہ کہ اس سے منہ موڑا جاتا ہے۔ اب یہ تمام کی تمام باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہاں تو ہم چلے ہیں، مطلب اگر پہلا ہم نے، اگر جیسے بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم صحیفہ سجادیہ میں یا اور دعاؤں کی کتابوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ دعاؤں کے ٹائٹل دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ جو کچھ بھی چاہیے ہم کہتے ہیں ہاں یہ والی دعا جو ہے نا یہ سوٹیبل ہے، ابھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ابھی مجھے قرض میں پھنسا ہوا ہوں، ابھی یہ ہے، تو ہم نے تو یہ اوپر ٹائٹل دیکھا کہ حاجات طلب کرنے کی، تو نیڈز، ابھی تو نیڈ والی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ یعنی اب ہم 8-10 جملوں تک آ گئے ہیں اور اس میں صرف اور صرف کیا بات ہو رہی ہے؟ صفت خدا ہے، اور صفت خدا کے بعد یہ ہے کہ ایک عبد اس سے کیسے کنیکٹ ہوتا ہے، یعنی ہاؤ ہی ڈیلز ود اس اینڈ ہاؤ وی کنیکٹ ٹو ہم۔ تو یہاں سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام نہیں ہے کہ ہماری حاجت روائی کا رستہ حقیقتاً ہے کیا؟ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کہ ہمیں اگر اپنی زندگی کے پرابلم سالو کرنے ہیں تو اس کا بہترین رستہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کے ساتھ اس سے جڑ جایا جائے، اس سے کنیکٹ ہو جائے گا، باقی وہ خود ہی آپ کے مسائل کی ٹیک کیئر کر لے گا۔ جو غنی علی الاطلاق ہے، غنی علی العالمین ہے، حمید و مجید ہے، اس کو پہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہمیں آ رہی ہے سمجھ میں، لیکن ہم اس پر آنا نہیں چاہتے۔ یعنی ہماری مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہم جو دنیا کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یا جو ظاہری چیزوں کا اثر ہمارے دل و دماغ پر قائم ہوتا ہے، ہم اس کو شن آف نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، ہم ان جھوٹی رسیوں کو چھوڑ کر حبل اللہ کو پکڑنا نہیں چاہتے کہ جو جھوٹے سارے چیزیں ہیں کہ جس کا ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن سب میرے ہاتھ سے نکل جائیں گی، لیکن اس کو ترک کر کے ہم حبل اللہ سے تمسک اور اعتصام نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ جو یہ ائمہ علیہ السلام ہم کو بار 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 سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے مسائل کے حل ہونے کا رستہ کیا ہے، تمہارے مسائل کے روٹ کیا ہے، کس راہ سے چل کر تمہاری زندگی کی تمام پرابلم سالو ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم سننا نہیں چاہتے۔ اچھا، اب جو اگلے دو جملے ہیں نا، یہ بہت ہی زبردست بھی ہیں، بہت شاندار ان میں معارف بھی ہیں، اور ہمارے لیے بہت بڑا آئی اوپنر بھی ہے، ہمارے لیے آنکھ کھول دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، یہ جملے کہاں پر ہیں؟ دعا نمبر 13 میں، وَيَا مَن لَا تُفْنِي خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلِ، اے وہ ہستی، مسائل یعنی جو سوالات ہیں، جو بھی سوالات خدا کی بارگاہ میں ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے تیرے خزائن، یعنی خدا کے پاس کیا ہے؟ خزائن ہے، خزائن خزانے کی پلورل ہے، جمع ہے، یعنی خدا کے پاس جو دولت ہے یا خود جتنے بھی سمجھ لیں ایسٹس ہیں، دولتیں ہیں کائنات اور زندگی کی، وہ کہاں موجود ہیں؟ وہ خدا کے پاس خزائن کی شکل میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت بہت امپورٹنٹ، کہ جیسے سورہ منافقون کی آیت ہے، اس میں سورہ منافقون میں ویسے ہی 11 آیتیں، میں خیال ہے 7ویں 8ویں آیت ہے، کہ جس میں منافقین یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے ساتھ ہیں ان پر خرچ نہ کرو، لا تنفقوا من عند رسول اللہ، کہ جو رسول کے پاس ہیں ان کو پیسے ویسے مت دو، ان پہ خرچ نہ کرو تاکہ وہ لوگ بھاگ جائیں رسول کے ساتھ چھوڑ کے۔ یہ منافقین کا پلان ہے، یعنی کیوں؟ اور اس سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ رسول خدا کے پاس زیادہ تر جو مخلصین اصحاب تھے وہ اتنے ایفلوئنٹ نہیں تھے، دولت مند نہیں تھے، اور یہ جو منافقین وغیرہ کی تعداد ہے کچھ مال و دولت ان کے پاس زیادہ تھی، کہ یہ اس خیال خام میں مبتلا ہو گئے کہ ہم ان پر انویسٹ کریں گے یا انویسٹ نہیں کریں گے تو یہ رسول کا ساتھ چھوڑ دیں گے، رسول کے پاس سے بھاگ جائیں گے. تو اس کا جواب خدا کی طرف سے کیا آیا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ تم اس مال کی بات کر رہے ہو جو تمہارے ہاتھ میں، خزائن السماواتی والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے اندر خزائن ہے. یعنی خزائن کے اس کی دولت، اس کا جو سرمایہ ہے، کہ جو ہم تقریباً تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ اگر مثال کے طور پر آپ اس بات کو، میں چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ یہ جو ہمارے ایٹماسفیئر ہے جو خدا نے پیدا کی ہے زمین میں، پانی کا واٹر سائیکل ہے، ایٹماسفیئر ہے، اس کے بعد پانی کا برسنا، زمین کا اس کو جذب کرنا، یہ خزائن ہے یا نہیں ہے؟ یہ خزانہ ہے یا نہیں ہے؟ خدائی خزانہ، کہ اس کے نتیجے میں کس قدر ویجیٹیشن اور نباتات اور فصل اور اجناس اور کیا کیا اگ رہا ہوتا ہے. تو خدا کے خزائن کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ خدا کا خزانہ لوگوں کے خزانے کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ جس میں چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں. خدا کا خزانہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو اپنی اصل حالت میں ہوتی ہیں، کہ جو بہت زیادہ برکتوں کو ایجاد کرتی ہیں، یعنی جن سے بہت زیادہ خیر اور برکتیں ایجاد ہوتی ہیں. یہ خدا کے خزانے اس طریقے سے آپریٹ ہوتے ہیں. جس کو بھی، جیسے خدا کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کیا ہے؟ علم، علم حقیقی، کہ جس کو علم اور حقیقی معرفت مل جائے، یہ خدا کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کہ جس سے خیر کثیر، بے انتہا برکت ایجاد ہوتی ہے. کہ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنا کچھ بھی ہے جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، یہ خزینہ علم کی برکت ہے. ٹھیک، تو خزائن ہیں خدا کے پاس. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ شوق دلانے والی بات ہے، تشویق کی بات ہے، کہ اس ہستی کے پاس جاؤ اپنی حاجتوں کو لے کر اور طلب کرنے کے لیے، کہ جو خزائن سماوات و ارض کی مالک ہے. یہ کس کے پاس جا کے کیا مانگتے پھرتے ہو تم؟ مطلب تمہیں خود اگر مومن ہو تو شرم کرنی چاہیے اس بات پہ کہ ان خزانوں کو کیوں نہیں طلب کرتے کہ جو خدا کی بارگاہ میں ہے. ان چیزوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو کہ جو فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، جس کی کوئی بقا نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے. تو خدا کے خزانے کتنے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تفنی خزائنہ المسائل، جتنے بھی سوال کرنے والے ہیں. اور یہ سوال کرنے والے کون کون ہیں؟ تمام مخلوقات سوالی ہیں اس کی بارگاہ میں، خالی انسان تھوڑی ہیں، تمام مخلوقات اس کی بارگاہ میں سوالی ہیں. جتنے بھی مسائل یعنی سوالات ہیں، ڈیمانڈز ہیں، اس کے خزانوں کو کوئی چیز ختم نہیں کرتی ہے. جو خزائن الہی ہیں وہ ان ایگزاسٹیبل ہیں. کہ اگر یعنی جیسے ہم نے کئی دعاؤں میں بھی، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں بھی ہے، میرے خیال دعا عرفہ میں بھی ہے، کہ جتنا زیادہ آپ خدا سے طلب کرتے ہیں تو کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے؟ یہ بھی معصومین کی دعاؤں کے اندر یہ جملے موجود ہیں. اگر آپ انسانوں سے زیادہ جا کے طلب کرتے ہیں، عام انسان ہے، اس کے بخل اور ناگواری میں اضافہ ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا, یعنی آج اس نے اگر 50 دیے ہیں تو کل 20 دے گا, پرسوں 10 دے گا اور چوتھے دن بھگا دے گا کہ یہ روز مانگنے آ جاتا ہے, اور ناراض غصہ بھی ہوگا. تو ایک نارمل انسان ہے, اگر اس سے زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں تو اس کے بخل میں, یعنی بخیلی بڑھتی جاتی ہے اور ناگواری بڑھتی جاتی ہے. اگر کوئی انسان حقیقتاً سخی ہے تو اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب خالی ہو جائے گا, کہے گا بھائی اب میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو, میں جتنا کر سکتا تھا دے دیا, اب میرا اپنی جیب خالی ہو گئی ہے, اب میں کیا دوں آپ کو. لیکن خدا کے پاس کیا بڑھتا ہے, الا جودن و کرمن, خدا کی بارگاہ میں جتنا جاؤ, جتنا جتنی دفعہ طلب کرو, مانگو, سوال کرو, لیکن پھر سوال کیا, حالت دعا میں سوال کرو, اس طریقے سے نہیں کہ بس اپنا میرا مطلب نکلا اور ہم غائب, یہ طریقہ نہیں ہے خدا سے مانگنے کا. حالت دعا میں تقرب کی نیت کے ساتھ سوال کرو. تو خدا کی بارگاہ سے کیا بڑھتا ہے, جود و کرم. ولا تزیدہ کثرت العطاء الا جودا و کرما, جتنا زیادہ عطا کی کثرت ہے, جتنا زیادہ مانگو گے, طلب کرو گے اس کی بارگاہ میں, تو اس کی بخشش اور اس کا کرم اور اس کی مہربانی بڑھتی چلی جائے گی. یعنی ہر دفعہ کے بعد تم کو ایک نئی اور بزرگ تر نعمت ملے گی. تو اس کے خزائن ہیں, خزائن ہیں جو سوالات کرنے سے فنا نہیں ہوتے, ختم نہیں ہوتے, ایگزاسٹ نہیں ہوتے, فنش نہیں ہوتے. ٹھیک, تو اب انسان اس بات کا فیصلہ کر لے کہ اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے یا جو بھی مسائل کو حل کرنا ہے یا جس کا, یعنی اور ایک بات ہے کہ جس کا طلبگار بننا ہے, وہ خزائن الہی ہیں یا وہ سرمایہ ہے کہ جو اہل دنیا کے فاسق و فاجروں لوگوں کے پاس جمع ہے تھوڑے سے دن کے لیے, اس کا طلبگار بننا ہے, اس کا طلبگار بننا ہے. اور دوسرا جملہ کیا ہے, یہ بہت عظیم معرفت ہے اس میں جو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اپنی زندگی میں. وَيَا مَن لَا تُبَدَّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلُ, وَيَا مَن لَا تُبَدَّلُ, اے وہ ہستی, لا تبدلو, نہیں تبدیل کرتا, نہیں بدلتا, cannot change, cannot be altered, حکمتہ الوسائل, جس کی, اے وہ جس کی حکمت کو وسائل تبدیل نہیں کر پاتے. اب وسائل, وسیلہ, ہمیں پتہ ہے نا, یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ خدا کی بارگاہ میں جب مطلب اور حاجات طلب کیے جاتے ہیں تو خدا کی بارگاہ سے ہمیشہ وہ چیز کس بنا پر جاری ہوتی ہے, حکمت کی بنیاد پہ جاری ہوتی ہے, نہ کہ وسائل کی بنیاد پہ جاری ہوتی ہے. وسائل اس کی حکمت کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وسائل یعنی آپ کسی بھی چیز کو وسیلہ بناتے ہیں یا کسی بھی وسیلے سے اس تک پہنچتے ہیں, لیکن خدا کی بارگاہ سے جو الٹیمیٹلی ملتا ہے وہ کس بنا پہ ملتا ہے, اس کی حکمت کی بنا پہ ملتا ہے. اچھا, یہ جملہ جو ہے نا, یہ ہمارے نارمل کنسیپٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیمولشنگ ہے کہ ہم حکمت خدا کے بارے میں تو سرے سے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے, ہمیں کچھ چاہیے یا ہمارا دل خواہش کسی چیز کے حوالے سے آئی, تو یہ تو ہمارے پاس کوئی کنسرن ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس نظام کی حکمت میں یہ سب کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا. تو ہم کس جگہ پہ جاتے ہیں, وسائل پہ جاتے ہیں, اور ہم یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جن وسائل کو ہم اختیار کر رہے ہیں یہ وسائل سارے کام کر دیں گے. تو اب ظاہر ہے یہ جملہ میرا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کوئی میں اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں. یا من لا تبدل حکمتہ الوسائل, اے وہ. اچھا دیکھیں, یہاں پر میں ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بہت اہم ہے, اس کو سمجھنا بہت اہم ہے. ہم میں سے بعض لوگ, اور میں خیال ہے کہ کافی سارے لوگ اس بات کو کہیں گے کہ جناب ہم گئے, مثال کے طور پر کسی حرم میں گئے, ہمیں کچھ چاہیے تھا زندگی میں, ہماری حاجت تھی, فار ایگزامپل اولاد کی حاجت تھی, مال کی حاجت تھی. لوگوں کے یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے سنا کہ ہماری جاب اچھی ہو جائے, کاروبار ترقی کر جائے, اولاد ہو جائے, بیٹا ہو جائے, فلاں, یہی سب ہوتی ہیں زیادہ تر باتیں. اچھا, اس کے بعد گئے کسی بھی معصوم کے حرم میں, وہاں جا کے بہت ضد کی اور یہ وہ سارا کیا, اور ٹھیک ہے مل گیا, ایک چیز مل گئی. اور ہم نے, اور یہاں پر ہی بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں وہ غلط فہمی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اصل مسئلہ اور اہمیت جو ہے وہ کیا ہے, وسیلے کی ہے بس, کہ ہم نے جا کے نا ان کے ذریعے جھنجھوڑ ڈالی, سب کر دیا اور دیکھو میرا مسئلہ حل ہو گیا, میری پرابلم سولو ہو گئی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مسئلہ کسی چیز کے ملنے یا نہیں ملنے سے حل نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپ کا مسئلہ اس وقت حل ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو ملی ہے وہ آپ کی آخرت کا سرمایہ بنے اور آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہو. مسئلہ اس وقت حل ہوتا ہے. ضد کر کے جو اولاد مانگی بڑی ہو کے وہی مصیبت پیدا کرنے کا ذریعہ بن گئی, اس اولاد کے ہی چکر میں ایمان خراب ہو گیا اس وقت. انسان سوچے پر کہ یہ جو ہم نے ضد کر کے اور سب کر کے مانگا تھا تو ملا یا کیا ملا, جب ہم نے, یعنی کہ امام علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا تمہاری زندگی کو, اگر تم مؤمن ہو تو خدا تمہاری زندگی کو اپنی حکمت کے مطابق بلڈ کر رہا ہے, اگر تم اس کے عبد ہو تو اس کی مرضی پر اور اس کی تقسیم پر راضی رہو, اسی میں تمہارا بھلا ہے, اسی میں تمہارا فائدہ ہے. اگر تم وسائل کے ذریعے سے حکمت کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو مے بھی چیزیں مل سکتی ہیں, لیکن چیزوں کے ملنے سے تھوڑی زندگی کے معاملات حل ہوتے ہیں. ایک انسان, یعنی کہ اگر مثال کے طور پر خدا, اس قسم کے واقعات عرفاء اور حکماء نے بھی کافی لکھے ہیں کہ ایک, میرا خیال ہے یہ مثنوی روم میں ہے یا سعدی کی حکایتوں میں سے ایک ہے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا, جوان تھا, جو آپ کو پسند تھا کافی. اس کو پتہ نہیں کیا دماغ میں آئی کہ مجھے جانوروں کی بولی سکھائیں, کہ میں جو ہوں وہ حیوانات کی زبان سمجھنے کے قابل ہو جاؤں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ یہ نہیں کرو, اس میں کیا ضرورت ہے, اس کے کیا فائدہ ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے نا ایک کہ ذرا ہم اسپیشل ہو جائیں, کہ اسپیشل چیز مل جائے. اب جب اس نے بہت زیادہ ضد کی تو ٹھیک ہے, آپ نے دعا کی خدا سے, اس کو وہ مل گئی وہ چیز, اس سے فضتا ہو گئی. اب وہ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو اس کے گھر میں, ظاہر پرانے زمانے, اس زمانے کی بات, مختلف جانور پلے ہیں, دو کوئی طوطے یا پرندے درخت پہ بیٹھے ہیں. اب اسے ان کی گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو ہمارا مالک ہے نا, اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کی بکری کل مر جائے گی. اب یہ بڑا خوش ہوا, اس نے کہا یہ دیکھو نا, یہ فائدہ ہوا مجھے. وہ اسی گیا اور اس نے جا کے فوراً اس کو بیچ دیا بازار میں کہ مرے تو کسی اور کے گھر مرے جا کے, مجھے تو, میرا تو نقصان نہیں ہوا. اچھا پھر کچھ دن کے بعد وہ پرندے جو تھے وہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ اس نے اپنی بکری تو بچا لی لیکن اب اس کو پتا نہیں ہے کہ اب اس کی گائے مرنے والی ہے. اس کے ساتھ بھی اس نے یہ کام کیا. وہ بہت خوش کہ دیکھیں یہ چیز مجھے کتنا فائدہ دے رہی ہے کہ میں نے ایک بات لی. اور پھر ایسے ہی دو تین ایپیسوڈز کے بعد اب انہوں نے وہ پرندے کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی احمق ہے, کیونکہ اب اسے یہ نہیں پتا کہ اب یہ خود مرنے والا ہے. اور خدا کی حکمت یہ تھی کہ اس کے اوپر آنے والی بلا کو ٹالنے کے لیے خدا نے اس کے اسباب اور مال میں سے سب سے چھوٹی چیز کو لیا تھا. پہلے سب سے چھوٹی چیز خدا نے لینے کو وہ کیا تھا. یہ ایک 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 کر کے تمام کے تمام جتنی بھی دیواریں تھیں نا اس کی جان کے آگے سب ہٹاتا چلا گیا. تو سمجھ رہے ہیں بات. تو یہ نہیں ہے انسان کا کمال کہ ہم جب اس چیز کو کہتے ہیں نا ہم نے ضد کر کے جناب یہ لے لیا وہ لے لیا, بھائی آپ کو کیا پتا کہ یہ چیز آپ کے لیے کیا پر. اس کا حساب بھی رکھو, اس کا حساب بھی رکھو ذرا کہ جو چیز ہمارے خدا سے مانگنے طلب کرنے دعاؤں کے باوجود خدا نہیں دے رہا تھا اور ہم نے وسائل کو ہلا ہلا کر لے لیا, اس کا حساب بھی رکھو پھر. کیونکہ اصل مسئلہ تو وہی ہے نا جو امام علیہ السلام امام حسین فرما رہے ہیں کہ بھائی آگ سے جان بچی تو سب بچا, اگر اس میں جا کے پھنس گئے جہنم کے کسی گڑھے میں گر گئے تو پھر کیا فائدہ کسی بھی چیز کا. جی جی سورہ مائدہ میں ہی ہے وسیلہ. نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وسیلہ ضرور اختیار کریں, لیکن وسیلہ اختیار کریں کس بنیاد پر کہ وسیلہ اختیار کرنے کا حکم خود خدا نے دیا ہے, نہ کہ آپ وسیلے کو خدا کا ہی ریپلیسمنٹ بنا لیں. اس لیے نہیں میں بات کر رہا ہوں ضد اور زبردستی کی. اور وسیلہ جو ہے اگر آپ وسیلے کو دیکھیں کہ امام یا معصوم ہمارے لیے وسیلہ ہیں, کس بات کا وسیلہ ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے خدا کو پہچانیں, ہم ان کے وسیلے سے خدائی زندگی گزارنے کے قابل ہوں, ان کے وسیلے سے ہمیں یہ تمیز اور تہذیب حاصل ہو کہ عبد خدا کیسے بنا جاتا ہے, ایک صالح اس لیے وسیلہ ہیں وہ.
لیکن ہم اس کو غلط
ہم نے ان سب کو تو چھوڑ دیا, یعنی کہ جس تمام اچیومنٹس کے لیے خدا نے انہیں وسیلہ بنا کر ہمارے درمیان بھیجا تھا. وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے نا اس آیت میں سورہ انفال یا مائدہ ہے. ابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی وسیلہ وہ ہو کہ جو خدا کی طرف لے جائے. وسیلہ بذات خود یہ تو کہیں بھی نہیں موجود ہے کہ وسیلہ اس لیے کہ تم جا کے اپنی دنیا کی چیزیں مانگتے پھرو وہاں سے. تو اس میں آپ ضرور طلب کریں, اپنے مسائل ضرور سامنے رکھیں, لیکن راضی با رضا رہیں. ٹھیک ہے. اور کس بنیاد پہ راضی با رضا رہیں کہ جو بات امام علیہ السلام یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ خدا کے جو معاملات ہیں وہ حکمت کی بنیاد پہ چلتے ہیں سارے. یہ کوئی اوندہ ترچھا نظام نہیں ہے. اور لا تبدلو کا مطلب یہ ہے کہ ان دا اینڈ حکمت ہی پریویل کرے گی, یعنی وسائل اس کو بدل نہیں سکتے. یہ مطلب ہے لا تبدلو حکمت الوسائل کے وسائل اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی وسائل سے مراد کچھ بھی ہے کہ جیسے دیکھیں, یعنی اس کو میں ایک اور بھی, ہم ہمیشہ خالی اس طرف کیوں چلے جاتے ہیں کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ انسان کی جو غربت ہے, دین ہم کو کیا سکھاتا ہے کہ اصل میں غریب اور فقیر انسان وہ ہے کہ جس کا نفس اچھی صفات سے محروم ہے. ٹھیک ہے, اصل میں غریب اور فقیر وہ انسان ہے. کوئی بندہ یہ ایفرٹ کرے اس بات کی کہ ہاں یہ جو فقر نفس ہے, یعنی جو میرے نفس کے اندر یہ غربت ہے, میں اس کو تبدیل کر لوں دنیا کی مال و دولت کے ذریعے سے, اس کا مداوع کر لوں. وہ تمام کی تمام ایفرٹ کس بات کی کرے؟ اپنے نفس میں اچھی صفات کو پیدا کرنے کی ایفرٹ نہیں کرے. وہ تمام ایفرٹ اس بات کی کرے کہ میں دنیا کا مال و دولت زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں اور اس کی بنا پر باعزت ہو جاؤں اور لوگوں میں کی نگاہ میں بڑا بن جاؤں. لیکن جو حکمت خدا ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ الٹیمیٹلی ایسے انسان کو کیا بن کے جانا ہے, فقیر یا امیر؟ فقیر. تو اسی حد کا فرما رہے ہیں کہ جو حکمت خداوندی کے تقاضے ہیں اور جو قوانین ہیں اس کو وسائل نہیں بدل سکتے. تو اگر تم اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہو, درست رکھنا چاہتے ہو, اپنے مطلب اور اپنی حاجات کو واقعاً حاصل کرنا چاہتے ہو, تو حکمت الہی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس رستے سے آگے ہو, نہ کہ خالی وسائل کے بارے میں یہ سوچ کے بیٹھ جاؤ کہ وسائل میں اختیار کر لوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں, وسائل کو جمع کرنے سے, مینز اینڈ ریسورسز کو جمع کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ زندگی کا جو نظام ہے وہ حکمت خدا کے مطابق چلتا ہے, اور جو حکمت الہی کے تقاضے ہیں وہی الٹیمیٹلی حاوی رہیں گے اور انہی کے مطابق فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا, یہ معرفت کے, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت بہت بڑے نکات ہیں کہ جن کو ہم, اور اچھا, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا معارف کے حوالے سے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے پہلے سے قائم کیے ہوئے عقائد کے مطابق ہوتی ہیں, وہ تو ہم ایزیلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذرا مڈل میں ہوتی ہیں تو انہیں تھوڑا بہت کھینچ کھانچ کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو ہمارے بنے بنائے تمام بلڈنگ کو ہی ڈیمولش کر دیتی ہیں. کہ میں یہاں پر کچھ باتیں, کچھ جملے ایسے بھی ہیں کہ جو میں نہیں کرنا چاہتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی بالکل غلط مطلب لے لے, لیکن آپ کبھی اس بات کو غور کیجئے گا کہ دنیاوی ضروریات یا حاجتیں اور دولتیں کیا لوگوں کو کسی معصوم ہستی کے وسیلے سے ملتے ہیں؟ دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے جو دولت مند ہیں یا ملینئر, بلینئر اور ملٹی ملینئر لوگ ہیں نا, ہماری دولت اور ہمارے وسائل اور ہمارے اسباب تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا. اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے, وہ سارے جا کے کسی معصوم کے روزے اور حرم پہ جا کے مانگی تھی انہوں نے یہ دولت. ان باتوں کو ہم کبھی سوچتے ہیں, یعنی کتنا زیادہ مس یوز ہے یہ, کتنا غلط رستہ ہے یہ کہ معصوم کا وسیلہ اس کام کے لیے ہے ہی نہیں سرے سے جس جگہ پر ہم اس کو یوز کر رہے ہیں اور جو ہم نے اس کا استعمال بنا لیا. ٹھیک ہے, ان تمام باتوں کو بھی کبھی غور کریں کہ بھائی آپ کو جو ہے نا یہ لگ رہا ہے کہ ہاں یہ جو ذرا ذرا سی دنیا کی چیزیں ہیں نا معصوم اس کام کے لیے ہیں کہ ہم ان کو جائیں جھنجھوڑیں اور ان فریاد کریں اور یہ سب کریں, میں ہم خوش ہو کے بیٹھ جائیں. بھائی یہ اتنے, یہ فرعون نے جو ہے اتنی ساری دولت و مملکت جو تھی یہ ساری کیا کسی معصوم کے وسیلے سے لی تھی؟ یا آج کی دنیا میں آپ کے بلینئرز اور اتنے جن کے اپنے ہوائی جہاز ہیں اور شپس ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں, یہ معصومین کے وسیلے سے دولت ملی ہے ان کو؟ اگر یہی فضیلتیں ہیں اگر یہی فضیلت و کرامت زندگی کی تو کتنی غلط جگہ جا رہی ہے ہماری سوچ. آپ سوچیں کہاں کس طرف جا رہے ہیں. تو یا من لا تبدل حکمتہ الوسائل, اس کی حکمت کو وسائل تبدیل نہیں کرتے ہیں, اور ہمیشہ جو بھی انجام ہوتا ہے وہ حکمت خدا کے مطابق ہوتا ہے. وَيَا مَن لَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ, اور جو بھی محتاج ہیں حاجت مند ہیں ان کی حوائج و ضروریات کبھی بھی کٹ آف نہیں ہوتی اس کی بارگاہ سے. کہ جو امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے کہ کسی نے آپ کو آدھی رات کے وقت دیکھا کہ مطلب وہ کعبے کے پردوں کو پکڑ کر اور آپ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے اور گریے کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اے وہ ہستی کہ اس وقت دنیا میں ہر بادشاہ اور ہر سرمایہ دار کے دروازے بند ہیں, لیکن اے وہ ہستی کہ جس کا دروازہ سائلین پر کبھی بند نہیں ہوتا, اور اے وہ ہستی کہ جس کی بارگاہ سے حاجت مندوں کو نہ کبھی دھتکارا جاتا ہے نہ کبھی لوٹایا جاتا ہے. یا من لا تنقطع عنہ حوائج المحتاجین ویا من لا یعنیہ دعاء الداعین, اور اے وہ ہستی کہ جو جسے دعا کرنے والوں کی, یہاں دعا کا ایک معنی پکارنا بھی ہوتا ہے جو ظاہری لفظی, کہ دعا کرنے والوں کی داعین کی دعا اس کو تھکاتی نہیں ہے, ڈسٹریس میں نہیں ڈالتی. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پریشان ہو جائے کہ اتنی عظیم تعداد میں مخلوقات جو ہے وہ ہر مخلوق اس سے طلب کر رہی ہے, تمنا کر رہی ہے اپنی حاجات. اور اس میں حاجات کے طلب کرنے کے حوالے سے ایک بات تو ہمیشہ ہمارے دماغ میں رہنا چاہیے کہ ہر مخلوق ہر لحظہ اور ہر لمحہ اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت اور سوال پیش کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کہا میں نے, یعنی میں اپنی زبان سے یہ کچھ نہیں کہہ رہا بھی کہ مجھے چاہیے, لیکن اس کے باوجود ہر لحظہ میرا وجود سوالی ہے. کیسے سوالی ہے؟ کہ یہ جتنا بھی میرا سسٹم ہے, چاہے میرا بدن ہو, بدن کے اندر دسیوں آرگنز ہوں, اس کے بعد میری روح ہو, میری عقل ہو, میرا قلب ہو, جتنے بھی میرے فیکلٹیز اور ڈائمنشنز ہیں میرے وجود کی, یہ تمام کی تمام ہر لحظہ اور ہر لمحہ اپنی ایگزسٹنس کے لیے اپنے خالق اور مالک اور رب کی محتاج ہے. اپنی ایگزسٹنس کے لیے کہ میرا دل صحیح طریقے سے دھڑکتا رہے, خون جاری رہے, تو یعنی یہ ہر لحظہ اور ہر لمحہ یہ وجود اس کی بارگاہ میں سوالی ہے, اور وہاں سے فیض عطا ہو رہا ہے, فیض زندگی, برکت زندگی. تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں نا, تو خدا کی بارگاہ میں دعا اور سوال کی لمٹ لیس ہیں, انفینٹ ہیں, جو اس کی بارگاہ میں ہر لحظہ اور ہر لمحہ حاجتیں اور سوالات اٹھ رہے ہیں اس کی طرف. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا یعنی ہے, یہ جتنے بھی دعا کرنے والے تجھے پکارنے والے ہیں یہ تجھے تھکاتے نہیں ہیں, تجھے بیزار نہیں کرتے, تو ان کی وجہ سے سٹریس میں نہیں آتا. سب کی تمام کی تمام ضروریات, چاہے والنٹری ہوں انوالنٹری ہوں, اور اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہاں سے ہی ہمارے لیے ایک معرفت کا بہت بڑا نقطہ اور روشن ہوتا ہے کہ ہماری وجود کی جو حاجات اور ضروریات ہیں نا, وہ ہماری ظاہری ضروریات اور حاجات سے بہت زیادہ ہیں, ہیں یا نہیں؟ یعنی میرے بدن کو باقی رہنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے, ان سسٹمز کو پراپرلی کام کرنے کے لیے, ان کی تعداد آرام سے ہزاروں میں چلی جائے گی. یعنی کیمیکل سسٹم उसके अंदर आपके ब्रेन के अंदर जो पल्सेस हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं, हार्ट बीट है, पंपिंग है, सर्कुलेशन है, ओके, नामालूम कितने कितने कितनी ज़रूरियात हैं। ये सब ज़रूरियात हैं या नहीं है? ब्लड प्रेशर ठीक रहे, इससे ऊपर ना जाए, इससे नीचे ना जाए, सॉल्ट लेवल ठीक रहे, फला लेवल ठीक रहे, सब ज़रूरियात हैं या नहीं मेरे बदन को बरकरार रखने के लिए? ये तमाम की तमाम ज़रूरियात का खुदा की बारगाह से मुसलसल सवाल कर रहा है मेरा बदन, मेरा वजूद, और खुदा बिन मांगे इन सब को मुझे तो खबर भी नहीं है, मुझे तो इस बात की खबर भी नहीं है कि मेरे बदन के अंदर जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और क्यों कर काम कर रहे हैं। तो यहां से ही हमें इस बात को थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो हस्ती बिन मांगे मेरी इतनी जरूरियात को पूरा कर रही है, बल्कि मेरे शऊर रखे बगैर मेरी इतनी जरूरियात को पूरा कर रही है, तो मैं थोड़ा सा तो उस पर ट्रस्ट करूं ना अपने मसाइल के लिए। और इसी चीज को आयमा अलैहिस्सलाम हमको बता रहे हैं कि जैसे आपने देखा ना कि जितने भी हमने 10-12 जुमले इस तलब हाजात वाली दुआ में पढ़े, तो ये तमाम का तमाम मारिफत है। ये जितने भी जुमले इमाम अलैहिस्सलाम के हैं ये जिंदगी की हकीकतों से रूशनास करा रहे हैं कि उसके हवाले से अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाओ तो तुम्हारे पे तमाम मसाइल और प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व होते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर बात रोकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये जो मुश्किल है ना, क्योंकि ये डिमोलिशिंग है ये सेंटेंस। नहीं, इरादा नहीं तब्दील होता।
नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, कहते हैं ना शबे कदर पे उमूर की उलुल अमर के पास, इमाम ज़माना के पास वो आते हैं और आपकी उम्र का फैसला, उमूर के फैसले होते हैं। इसका मतलब कुछ
यानी एक निजाम है ना, एक निजाम है ना, एक निजाम है कि जैसे आप मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर का एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, आपके प्रोग्राम जो रन हो रहा होता है तो उसमें जो यूजर होता है या इंटरफेस पे जो आदमी बैठा हुआ होता है उसको लगता है ना कि चीजें रैंडमली चेंज हो रही हैं, होता है ना, आपने एक इनपुट डाल दी ये हो गया, वो इनपुट डाल दी वो हो गया, लेकिन क्या ऐसा है? ये प्रोग्राम आपका रैंडम है, पीछे जो सिस्टम रन कर रहा है जो सिस्टम उसको डिफाइंड है ना, एक प्रोग्राम एक हिकमत के तहत है ना। बिल्कुल, तो खुदा का जो हिकमत का प्रोग्राम है, अगर मैं ये वर्ड यूज करूं कि खुदा की हिकमत का वो प्रोग्राम जो हमारी इस पूरी लाइफ को गवर्न कर रहा है, वो हमारे इन प्रोग्राम्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और कहीं ज्यादा पेचीदा है। लेकिन हम और उसमें एक चीज ये भी है, यानी अब ये बहुत डीपर एक कंसेप्ट है कि बाज चीजें इंसान को उसी वक्त मिलती हैं जब आप उनको मांगते हैं, तो इसलिए आप मांगें, जरूर मांगें। लेकिन हमारा मतलब यहां पे नहीं था कि मांगने में मसला है, हमारा मतलब इस बात पे था, यानी असल जो चीज है कि जहां पर तब्दीली हिकमत और वसाइल का टकराव कहां पे आता है, उस वक्त आता है कि जब बंदा उसको समझ में आ रहा हो कि ये चीज हिकमत इलाही यानी खुदा के निजाम में नहीं हो रही है, और हम मुख्तलिफ वसाइल को बीच में लाकर उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। तो इस जुमले के मुताबिक इमाम अलैहिस्सलाम के ये काम नहीं होगा।
मेरे वसाइल से मुराद इमाम शिफात वाला है, इमाम के थ्रू इसको प्रोसेस किया जाए, हम उसे रिक्वेस्ट करें कि इमाम के हवाले से, मासूमीन के हवाले से। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने इरादे में तब्दीली ला, अपने हिकमत में तो है, लेकिन अभी
देखें खुदा का जो, देखें इसमें यहाँ पर जो लफ्ज इरादे में तब्दीली है ना, इसको थोड़ा गौर करना पड़ेगा समझने के लिए कि जब हम इरादे में तब्दीली की बात करते हैं جب ہم ارادے میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنا ارادہ دو تین صورتوں میں تبدیل کرتے ہیں. ایک اس وقت تبدیل کرتے ہیں کہ جب آپ نے جو پہلے ارادہ کیا تھا اس کے میں اور آپ کے بعد کے حالات میں آپ کو پتہ چلا جی میں نے ڈیٹا پورا نہیں حاصل کیا تھا, میں مس انفارمڈ تھا یا ڈس انفارمڈ تھا یا ال انفارمڈ تھا, ان میں سے کوئی معاملات تھے, تب آپ ارادہ تبدیل کرتے ہیں. یا یہ کہ کوئی آپ پر زبردستی زور ڈلوا کے آپ کے ارادے کو تبدیل کرا دے. تو امام فرما رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی وسیلہ ایسا نہیں ہے جس کا دباؤ خدا کے ارادے کو تبدیل کرا دے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا ارادہ عین حکمت ہے. ٹھیک, یعنی کہ جب آپ اگر جو چیز پرفیکٹ ہے ٹھیک اور آپ کہیں کہ پرفیکٹ کو بدل دو,
لیکن اس وقت آپ کو کیا کہیں گے؟ خدا کی حکمت میں بھی تھا, ارادے میں بھی تھا, لیکن دیری تھی جو کہ ایک کیٹلسٹ کے طور پہ امام حسین نے اس کو چلتی.
یہ بھی ایک پوسیبلٹی ہو سکتی ہے. اور زیادہ تر امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر ایک انسان ہے اس نے زبردستی کر کے ایک چیز وہ لی ہے اپنی زندگی میں, تو پھر وہ چیز اس کے لیے آگے پرابلم کا سبب بنے گی کیونکہ وہ حکمت الہی کے مطابق نہیں ہے.
کتاب کی شکل میں لکھا